السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. باب ثواب هذه الأمة. الفصل الأول. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس، ألا لكم الأجر مرتين؟ فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله تعالى: فهل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال الله تعالى: فإنه فضلي أعطيه من شئت. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يبد أحدكم لو رآني بأهله وماله. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. متفق عليه. وذكر حديث أنس: إن من عباد الله في كتاب القصاص. الفصل الثاني. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدري أوله خير أم آخره. رواه الترمذي. الفصل الثالث. عن جعفر عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأبشروا، إنما مثل أمتي مثل الغيث لا يدري آخره خير أم أوله، أو كحديقة أطعم منها فوج عاما ثم أطعم منه فوج عاما، لعل آخرها فوجا أن يكون أعرضها وأعمقها عمقا وأحسنها حسنا. كيف تهلك أمة أنا وأولها والمهدي وسطها والمسيح آخرها، ولكن بين ذلك فيج أعوج ليسوا مني ولا أنا منهم. رواه رزين. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدي يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. وعن عبد الرحمن بن العلاء الحضرمي رضي الله تعالى عنه قال: حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أجر أولهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن. رواهما البيهقي في دلائل النبوة. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني وطوبى سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي. رواه أحمد. وعن ابن محيريز رضي الله تعالى عنه قال: قلت لأبي جمعة رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه: قال حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أحدثكم حديثا جيدا تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله أحد خير منا أسلمنا وجاهدنا قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني رواه أحمد والدارمي وروى رزين عن أبي عبيدة من قوله قال يا رسول الله أحد منا إلى آخره وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا يزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة قال ابن المديني هم أصحاب الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه رواه ابن ماجه والبيهقي وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن آج ہماری دو تقریب ایک ساتھ ہے جیسے ہمارے بچے اور بچیوں نے قرآن کریم کو مکمل فرمایا بہت بڑی بات ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے درسی نظامی کی جو بچیاں ہیں جنہوں نے اس سال جو مشکات کی جماعت ہے اس کے بعد پھر ایک جماعت باقی رہ جاتی ہے جو دور حدیث کی جماعت ہے تو وقت بھی بہت مختصر ہے تو اس حوالے سے دونوں کے اوپر بہت ہی اختصار کے ساتھ بلکہ جو حدیث کا ایک خلاصہ ہی عرض کر دوں کہ قرآن کریم کی حفاظت کیسے ہوئی قرآن کریم کی حفاظت لکھنے کے ذریعے سے ہوئی ہے یا قرآن کریم کی حفاظت حفظ کے ذریعے سے ہوئی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تین شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ایک طلیحہ اسدی ایک اسود عنسی اور ایک مسیلمۃ الکذاب ان میں سے طلیحہ اسدی یہ بھاگ کے شام میں چلا گیا تھا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں واپس آ کے اس نے ایمان قبول کیا اور توبہ کر لی دوسرا شخص اسود عنسی تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس کا کام تمام کر دے تو میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں صحابہ کرام نے اس کا کام تمام کر دیا تھا تیسرا شخص جو تھا ملعون یہ مسیلمۃ الکذاب تھا اور بخاری کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اپنی جماعت کو لے کر یہ پیش ہوا اور اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو نبی مان لوں گا اگر آپ یہ مجھے بتا دیں کہ آپ کے بعد میں نبی ہوں اگر آپ یہ بتا دیں گے اور مان لیں گے تو میں آپ کی نبوت پر ایمان لے آؤں گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی آپ نے اس کو دو ٹکڑے کیے اور فرمایا کہ میں یہ ٹکڑا بھی تمہیں نہیں دے سکتا اس لیے کہ نبوت جو ہے وہ قصبی نہیں ہے یہ تو وہاں بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے یہی وہ مسیلمۃ الکذاب ہے یمن کا تھا اور اچھا مقرر تھا اس کے فالوور بہت سارے ہو گئے تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ کچھ ہو جائے لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تشریف لے گئے اس دنیا سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کو مسیلمۃ الکذاب کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا اور صحابہ اکرام تشریف لے گئے. ان میں تابعین بھی تھے اور بہت سارے صحابہ اکرام بھی تھے. تو اس جنگ میں, جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے, اس جنگ میں بہت سارے صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور مسیلمۃ الکذاب جو ہے وہ جہنم رسید ہو گیا. اس میں بھی درمیان میں واقعہ ہے, اس کے لیے وقت نہیں ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا, اس نے مسیلمۃ الکذاب کا کام تمام کیا تھا. اس لیے کہ جب وحشی ایمان لے آیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی سے کہا کہ تم نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا, مجھے بتاؤ. پہلے تو فرمایا کہ تم میرے پیچھے بیٹھو, اس لیے کہ تم میرے سامنے بیٹھو گے تمہیں دیکھ کے میرے چچا یاد آئیں گے, اور مجھے بتاؤ کہ کیسے تم نے میرے چچا کو شہید کیا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مجھے ہندا نے کہا کہ اگر تین لوگوں میں سے کسی ایک کو تم نے قتل کر دیا تو تم آزاد ہو, ان میں سے ایک آپ کی شخصیت, تو میں ایک غلام ہوں, میرے اندر یہ ہمت ہی نہیں تھی کہ میں آپ کے بارے میں سوچوں. دوسرا بتایا کہ حضرت علی کو, اور تیسرا حمزہ کو, ان تینوں میں سے کسی ایک کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو. تو احد میں نے دیکھا آپ کے بارے میں تو میں نے سوچا بھی نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کے ساتھ آگے کی طرف جا رہے تھے لیکن پیچھے کا بھی خیال رکھتے تھے. حضرت حمزہ کو دیکھا کہ یہ بہت بہادر تھے, پیچھے کا کوئی خیال نہیں تھا, آگے کی طرف بڑھ رہے تھے. میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا اور وہاں سے پھر جب یہ آگے بڑھے پیچھے سے نیزہ مارا, وہ جا کے لگا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے کہ انہوں نے جو آواز نکالی ہے اس آواز کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد جو ہے جب مجھے ہوش آیا تو جا کے میں نے ان کو قتل کر دیا. تو اس طرح جو ہے انہوں نے بتایا. تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ افسوس تھا کہ میں نے اسلام کا اتنا بڑا نقصان کر دیا ہے اور اللہ کے رسول کے چچا کو میں نے شہید کر دیا ہے, کبھی موقع ہوگا تو میں اس کا بدلہ دوں گا. تو مسیلمۃ الکذاب کو انہوں نے جہنم رسید کر دیا تھا. اس کو یہیں تک رہنے دیجئے, یہ لمبا واقعہ ہے. تو جب یہاں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ اگر اس طرح حفاظ شہید ہو جائیں گے تو قرآن کریم کی حفاظت مشکل ہو جائے گی. بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین, جس طرح حفاظ شہید ہو گئے اس جنگ میں, اگر اس طرح شہادت کا واقعہ پیش آئے گا تو قرآن کریم کی حفاظت میں مسئلہ پیش آئے گا. آپ قرآن کریم کو لکھنے کا کوئی سلسلہ کریں تاکہ یہ محفوظ ہو جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے تک قرآن کریم ایک جگہ میں کہیں لکھا ہوا نہیں تھا, یعنی سرکاری خزانے میں بھی کوئی قرآن نہیں تھا, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اسی طرح گزرا. جب کوئی ایک آیت نازل ہوتی تھی یا چند آیتیں نازل ہوتی تھی یا کوئی سورت نازل ہوتی تھی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو, جو کاتبین وحی ہے ان کی تعداد ہے حدیث کے اندر کون کون ہے, ان میں سے کسی کو بلاتے اور لکھواتے. لکھوانے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر چیک کرتے. یہاں محدثین میں اختلاف ہو گیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے, لکھنا بھی نہیں آتا تھا, پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, پھر چیک کیسے کرتے تھے اور کیوں کرتے تھے؟ تو بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی ان پڑھ بھی ہو لیکن اتنا تو فرق کر ہی لیتا ہے اور اللہ کے رسول ہیں تو اس وجہ سے. لیکن زیادہ تر محدثین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ بات بالکل نہیں تھی. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ دیکھتے تھے اور سمجھتے بھی تھے. اور کیوں دیکھتے تھے, کیوں چیک کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ قرآن کریم جیسے نازل ہوا علی سبعتی احرف, انزل القرآن علی سبعتی احرف, یعنی سات ایکسنٹ میں قرآن نازل ہوا, لیکن قرآن کریم جو لکھا جائے گا وہ لغات قریش میں لکھا جائے گا. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو رسم الخط ہے, جو لکھنا ہے, وہ بھی توقیفی ہے اور وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. علماء کرام سمجھتے ہیں کہ جیسے واللیلی اگر ہم عربی زبان میں لکھیں گے تو ہم دو لام استعمال کریں گے, لیکن قرآن کریم میں ایک لام کے ساتھ ہے. یہ ایک مثال ہے. تو اس طرح جو ہے قرآن کریم کا جو رسم الخط ہے یہ بھی توقیفی ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیک فرماتے, دیکھتے تھے, اس کے بعد پھر اسی صحابی کو واپس کر دیتے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا تو قرآن کریم کا یہی حال تھا کہ صحابہ کرام جن کو یاد کرنا ہوتا تو یا تو زبانی ایک دوسرے سے یاد کرتے یا اس صحابی سے لے کے پھر یاد کرتے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور بالکل شروع شروع میں یہ جنگ ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر ہوئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار فرماتے رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر شرح صدر ہوا. انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو ذمہ داری دی. حضرت زید بن ثابت رضی, ہم عام طور پر جو ہے ہماری ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ صحابہ کرام سارے ہی امی تھے. دیکھیں, انبیاء کرام صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, تمام انبیاء کرام امی تھے. امی یہ ان کے لیے فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے براہ راست ان کو جو ہے علم سکھایا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری احادیث بھی ہے, اس کے لیے ابھی موقع نہیں ہے. تو اللہ رب العزت خود سکھاتے ہیں. اگر کوئی نبی کسی کے پاس جا کے علم حاصل کرتا تو جب وہ توحید کی دعوت دیتے یا دین کی طرف بلاتے تو جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے یہ تو فلاں کے شاگرد ہیں. تو یہ جو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ اس کی سوچ ہے. اس لیے انبیاء کرام کا امی ہونا یہ فضیلت ہے. صحابہ کرام میں امی بھی تھے اور بہت پڑھے لکھے بھی تھے. یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں, یہود بھی مدینے میں تھے. تو یہود جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے وہ توریت کی بات کرتے تھے کہ توریت کے اندر یہ ہے, حالانکہ وہ نہیں ہے, اور جو ہے الٹا سیدھا پڑھ کے بھی سناتے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہوا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم ان کی زبان سیکھو, یہ ہبرو سیکھو تم, عبرانی. تو انہوں نے ایک روایت میں, ترمذی کی روایت میں ہے, ایک مہینے کے اندر انہوں نے پوری زبان اس طرح سیکھی کہ ہبرو سے عربی, عربی سے ہبرو, لکھتے بھی تھے, پڑھتے بھی تھے, ترجمہ کرتے تھے. ایک روایت میں ہے 11 دن میں سیکھی. تو ترمذی کی جو روایت ہے, چلے ایک مہینے میں, یہ بھی کوئی معمولی بات تو نہیں ہے, یعنی زبان اس طرح سیکھنا. تو صحابہ کرام میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی تھے. اور یہ ایک الگ سے موضوع ہے کہ دیکھ کے پڑھنا ہی صرف پڑھنا نہیں ہے. اگر دیکھ کے پڑھنا ہی پڑھنا ہوتا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اقرا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. اس کے بعد جب 3 دفعہ ہونے کے بعد جب فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق, تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. تو یہ جو پڑھنا تھا دیکھ کے تو نہیں پڑھ رہے تھے, تو دیکھے بغیر پڑھنا بھی پڑھنا ہے. جیسے ہمارے بچے, اگر کسی بچے کو تجوید کے ساتھ اما پارا اگر باپ یاد کرا دے اور وہ آپ کو سنا دے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو پڑھنا نہیں آتا؟ تو صرف دیکھ کے پڑھنا ہی پڑھنا نہیں ہے. بہرحال صحابہ کرام میں پڑھے لکھے صحابہ بھی تھے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری دی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین, جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بار بار سمجھایا تو مجھے بھی شرح صدر ہو گیا, لیکن یہ کام اتنا بھاری تھا کہ اگر مجھے کہا جاتا کہ اس پہاڑ کو لے کے تم دوسری جگہ میں منتقل کر دو تو میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا مشکل یہ کام تھا. اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے وہ قرآن کریم لکھوایا ہے اب وہ انہی کے پاس ہے. اب کبھی کاغذ میں لکھوایا, چمڑے کے اوپر ہے, پتے کے اوپر ہے, اب وہ کس کے پاس ہے, کہاں ہے, تو انہوں نے جمع کرنا شروع کیا اور زیادہ تر حصہ ان کا ہی لکھا ہوا تھا. تو اس میں ایک صحابی ایسے تھے کہ اچھا, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ وہ جمع کرے اور جن کے پاس وہ ہے وہ لے اور ایک گواہ بھی, دو گواہ بھی موجود ہو. اب ایک صحابی تھے, ان کے پاس گواہ تھا ہی نہیں. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو میرے ہی ہاتھ کی لکھی ہوئی آیت ہے, تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا. ایک اور صحابی تھے, ان کے پاس گواہ نہیں تھا. تو وہ صحابی تھے جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک ہی جو ہے دو کی جگہ میں ہے, اور وجہ یہ تھی کہ ایک کی گواہی جو ہے دو کے برابر ہے. اس لیے فرمایا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے ساتھ معاملہ کیا تھا, یعنی اونٹ خریدا تھا. ابھی فرمایا کہ میں تھوڑی دیر میں پیسے لا کے دیتا ہوں. اتنے میں جو ہے ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ یہ بیچو گے؟ اس نے کہا میں نے بیچ دیا. کتنے میں بیچا؟ اتنے میں. اس نے کہا میں اس سے زیادہ دوں گا. تو اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ میں نے آپ کو بیچا نہیں ہے. اب وہ صحابی گزر رہے تھے تو جب انہوں نے یہ دیکھا, انہوں نے گواہی دی کہ میں گواہ ہوں کہ تم نے بیچا ہے. معاملہ ہو گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو دیکھا نہیں تھا, تم تو تھے نہیں, تو تم نے کیسے گواہی دے دی؟ تو صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, آپ پر وحی نازل ہوتی ہے تو اس پر ہم ایمان لے آتے ہیں, آپ تو جھوٹ بول نہیں سکتے, تو اس لیے میں نے گواہی دے دی. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک جو ہے وہ ایک کی گواہی دو کے برابر ہے. تو وہ صحابی تھے, ان کے پاس وہ آیت تھی, تو بغیر گواہی کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیت قبول فرما لی. اور اس کے بعد پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخہ تیار کیا, یعنی پورے قرآن کریم کو شروع سے لے کر آخر تک ایک نسخہ تیار کیا. لیکن وہ بھی اس طرح جلد میں نہیں تھا, کاغذ میں تھا لیکن الگ الگ, ایک تھیلے میں رکھا اور امیر المؤمنین کے حوالے کر دیے. اور جن سے لیے تھے, جو صحابہ اکرام جن کے پاس وہ آیتیں تھیں, سورتیں تھیں, ان کو واپس کر دیا. اس طرح کر کے پھر وہ جو ایک بوری کے اندر بھر کے اس کو جو دیا تھا ایک بیگ کے اندر, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رکھا, اس لیے کہ ام المؤمنین بھی ہے, اپنی صاحبزادی بھی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ایسا ہی گزرا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ایسا ہی گزرا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ کیا کہ حضرت عائشہ سے لے کے حضرت حفصہ کے پاس رکھ دیا, اس لیے کہ یہ ام المؤمنین بھی ہے, اپنی صاحبزادی بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ایسا ہی گزرا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ شروع ہوا, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمینیا میں جہاد میں تشریف لے گئے, وہاں جا کے دیکھا کہ لوگ جو ہے قرآن کریم کو بہت ہی غلط طریقے سے پڑھتے ہیں اور اپنی اپنی مرضی سے, جیسے اعلیٰ صاحب آتے احرفن ہے تو انہوں نے جو ہے اس کو 14 ایکسنٹ بنا دیا اور اپنے اپنے طریقے سے جو ہے قرآن وہ پڑھنے لگے. انہوں نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ امیر المؤمنین, قرآن کریم کی حفاظت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ میں دیکھ آیا ہوں آرمینیا میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ قرآن کریم کو پھر تم جمع کرو اور اس کے نسخے تیار کرو اور کر کے جن سے لوگ ہیں ان کو واپس نہیں کرنا. اس میں بھی پھر وہی مسئلہ ہوا, وہ جو صحابی تھے جن ان کو تو واپس بھی کر دیا تھا, پھر وہی آیت تھی ان کا گواہ نہیں تھا تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن کریم کا نسخہ تیار کیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت جوان تھا, میرے لیے پھر بھی بہت مشکل تھا, اب تو میں بوڑھا ہو گیا, تو ایک جماعت بنا دی 3 آدمی کی اور یہ جماعت کے ذمہ دار تھے, امیر تھے. اس طرح جو ہے وہ نسخے تیار ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نسخے جو ہے مختلف شہروں میں, جو آج کے حساب سے ملکوں میں, مختلف شہروں میں آج کے حساب سے ملکوں میں رکھوا دیا, اور جو ہے وہ جو لیے تھے اس کو واپس نہیں کیا, اس کو جو ہے ایک ساتھ کر کے اس کو محفوظ کر لیا یا اس کو ضائع کر دیا. تو اس طرح جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو, اسی لیے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی اس طرح حفاظت کی ہے. یہ جو واقعہ میں نے اختصار کے ساتھ سنایا ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں, تو ایک تو یہ ہے کہ وہ نام کے اوپر بات نہیں کر سکتے, اس کے لیے بھی وقت چاہیے, وہ غلط ہے, اہل قرآن ہو ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانتے جبکہ وہ بھی وحی ہے, تو وہ قرآن کو مانتے ہیں یہ کہنا ان کا جھوٹ ہے, اور وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتے, ان کا ایمان بھی مقبول نہیں ہے, تو وہ مسلمان بھی نہیں ہے. یہ تو ایک سوال کا جواب ہے کہ قرآن, اور وہ کہتے یہ ہیں کہ قرآن کریم چونکہ شروع ہی سے لکھوایا ہے تو اس لیے قرآن پر اعتبار ہے, لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. قرآن کریم کی حفاظت جو ہے وہ لکھنے کے ذریعے سے نہیں ہوئی بلکہ حفاظ کے ذریعے سے ہوئی ہے. مفسرین نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو لی ہے اس میں جمع کا صیغہ استعمال فرمائے و انا لہ لحافظون. مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ حفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قیامت تک قرآن کریم کو محفوظ رکھیں گے. ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, کم از کم ہر گھر میں چاہیے تو یہ ہے کہ سارے بچے حافظ ہو, نہیں تو کم از کم ایک بچہ حافظ ضرور ہو. اگر ہم لوگ اہتمام نہیں کریں گے تو قرآن کریم قیامت تک محفوظ کیسے رہے گا. اسی طرح یہ آج جو ہم نے مشکات کے جو آخری باب ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر بہت ساری احادیث ہے, اس کے اوپر اگر گفتگو کریں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی, تو اس کا ہی جواب دے دیتے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم کو حفاظ کے ذریعے سے حفاظت ہوئی ہے, اسی طرح حدیث کی حفاظت بھی حفظ کے ذریعے سے ہوئی ہے, لکھنے کے ذریعے سے نہیں ہوئی. اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نہیں لکھوائی یا لکھنے سے منع فرمایا, ایسا بھی نہیں ہے. البتہ شروع میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا, اور اس لیے منع فرمایا تھا کہ قرآن کریم میں اور حدیث میں کہیں اختلاط نہ ہو جائے, صحابہ کرام کو سمجھنے میں مسئلہ نہ ہو جائے, اس لیے شروع میں منع فرمایا تھا. لیکن شروع میں جو ہے ایسے صحابہ کرام بھی موجود تھے جو حدیث کو لکھتے بھی تھے, جیسے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں, وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھتے تھے. تو کچھ بزرگ صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ کہا کہ تم اللہ کے رسول کی ہر بات کو لکھتے ہو, جبکہ اللہ کے رسول رسول تو ہے لیکن انسان بھی ہے, اور کبھی کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے جو لکھنا مناسب نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی, تو تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ لکھنا تو بند کر دیا, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے جو ہے ایک بزرگ نے اس طرح کہا ہے تو میں نے لکھنا بند کر دیا, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں لکھوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو ایسے پکڑ کے فرمایا کہ اس زبان سے اس سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو غلط ہو, اور آپ نے لکھنے کی اجازت دی. اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں, اور صحابہ کرام جو ہے حدیث کو یاد کر کے جس طرح قرآن کو یاد کر کے ہی قرآن کو محفوظ رکھا, اسی طرح حدیث کو جو ہے وہ یاد کر کے ہی محفوظ رکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مدینہ کے گورنر تھے کہا کہ حضرت آپ 100 حدیثیں سنا دیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 حدیثیں سنا دی. اب ایک سال کے بعد پھر بلایا, کہا کہ حضرت وہ پچھلے سال جو آپ نے حدیثیں سنائی تھی 100 حدیثیں, وہی پھر دوبارہ آپ سنا دیجئے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نہیں پتا تھا کہ اگلے سال بھی وہ یہی کہیں گے کہ وہی حدیثیں سنا دے, لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہو بہو وہی 100 حدیثیں پھر سنا دی. بلکہ یہ تو صحابہ کرام ہیں. بعد کے زمانے کے امام بخاری کا ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ صحابہ نہیں بلکہ محدثین نے قرآن یہ احادیث کو کس طرح جو ہے وہ زبانی یاد کر کے محفوظ کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. وقت چونکہ بہت ہی کم ہے, میں اختصار کے ساتھ چند باتیں کر کے ختم کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے اور مشہور ہو گئے تھے, تو وہ بغداد میں تشریف لائے, اور بغداد جو ہے وہ تو علم کا مرکز تھا, اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ اور بصرہ دو شہروں کو بسایا تھا. یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے. بہرحال تو یہ علم کا مرکز تھا, صحابہ کرام بھی تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس وقت پیدا ہوئے اس وقت 1600 صحابہ کرام صرف کوفہ میں موجود تھے. 1600 جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں, اور بڑے بڑے صحابہ جو ہے وہ کوفہ میں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل کوفہ میں تھے, اسی طرح جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عبداللہ ابن مسعود کہے تو سمجھو کہ وہ سچ ہے. اسی طرح جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کوفہ والوں کو خط لکھا کہ عبداللہ ابن مسعود کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے, لیکن میں ترجیح دیتا ہوں, سیکریفائس کر کے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. تو وہ بھی کوفہ میں ہوتے تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں تشریف لائے تو محدثین جمع ہو گئے, یہ تو نوجوان تھے, بڑے بڑے محدثین جمع ہوئے. تو پہلے سے انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم ان کا امتحان لیں گے کیسے محدث ہیں. 10 محدث کو جو ہے انہوں نے اس طرح تیار کیا کہ ایک ایک محدث کو 10 حدیثیں دی کہ اس کی سند بھی آگے پیچھے کر دو, اور جو حدیث کی عبارت ہے متن اس کو بھی آگے پیچھے کر دو, اور جو ہے ایک ایک محدث جو ہے وہ 10 حدیثیں امام بخاری کے سامنے پیش کرے. تو اس طرح کر کے 10 محدث پیش کریں گے تو 100 حدیثیں ہوں گی. امام بخاری آ کے بیٹھے تو ایک ایک کر کے جو ہے انہوں نے وہ سنانا شروع کیا. پہلی حدیث سناتے ہیں, امام بخاری کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے. دوسری سناتے ہیں کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے. تیسری سناتے ہیں کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے. اس طرح کر کے جو ہے پہلے محدث نے ختم کیا, پھر دوسرے نے شروع کیا, امام بخاری نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اس طرح کر کے انہوں نے ختم کی, پھر تیسرے نے شروع کی. اس طرح کر کے 10 محدثین نے 10 کر کے 100 حدیثیں سنائی. جب وہ 10 محدث جو تھے جب ان کی حدیثیں ختم ہوئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے کی طرف متوجہ ہوئے, اور پھر فرمایا کہ آپ نے جو ہے یہ سند اس طرح بیان کی اور متن اس طرح بیان کی. وہ 10 حدیثیں سنا دی جیسے انہوں نے پیش کیا. اس کے بعد پھر کہا کہ اس کی سند اس طرح ہے اور متن اس طرح ہے. پھر دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آپ نے یہ پہلی حدیث یہ سنائی اور اس طرح سنائی, دوسری حدیث اس طرح سنائی. وہ 10 ان کو پہلے سنایا جس طرح انہوں نے سنائی تھی. اس کے بعد پھر صحیح جو ہے وہ سند کے ساتھ جو صحیح متن ہے وہ سنا دی. اس طرح 10 کے 10 محدثین کو جو ہے انہوں نے پھر اس طرح کر کے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ امام بخاری جیسے بڑے محدث تو صحیح سنا دینا اس پر مجھے کوئی حیرت نہیں ہے. مجھے حیرت اس بات پر ہے, تعجب اس بات پر ہے کہ ایک ہی دفعہ سننے کے بعد جیسے انہوں نے سنایا تھا ان کو پھر اسی طرح ریپیٹ کیا کہ آپ نے مجھے اس طرح سنایا تھا. یہ امام بخاری کا کمال ہے کہ ایک دفعہ سننے کے بعد جیسے انہوں نے سنایا تھا ویسے ان کو سنا دیا. تو حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ صحیح سنا دینا یہ امام بخاری کے لیے کوئی کمال نہیں ہے, وہ تو اتنے بڑے محدث ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسے سنا ایک دفعہ سننے کے بعد اسی طرح ان کو ریپیٹ کیا. تو امام بخاری پیدا ہوئے 194 ہجری میں پیدا ہوئے, یعنی دوسری صدی ہجری میں. تو اگر ان کا یہ حال ہو تو صحابہ کرام کا کیا حال ہوگا. تو جس طرح قرآن کریم کی حفاظت حفظ کے ذریعے سے ہوئی ہے, اسی طرح حدیث کی حفاظت بھی حفظ کے ذریعے سے ہوئی ہے. البتہ حدیثیں لکھتے بھی تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے پاس حدیثیں میرے مقابلے میں زیادہ ہے, اس لیے کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نہیں لکھتا تھا اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھتے تھے. لیکن جو احادیث سب سے زیادہ روایت کرنے والے ہیں محدثین فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ ہیں. دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی بھی احادیث بہت ساری ہیں لیکن روایت میں کم ہیں. محدثین اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ کم کیوں ہے. اس لیے کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مصر کے گورنر تھے, تو حکومت کے امور میں جو ہے وہ باپ کے ساتھ شریک ہوتے تھے. اور جس طرح جو ہے مرکز مدینہ میں اور کوفہ بغداد میں جس طرح ماحول بنا تھا, انوائرمنٹ جس طرح بنا تھا حدیث کا, اس طرح مصر میں اس وقت تک ایسا نہیں بنا تھا, جس کی وجہ سے ان کے شاگرد بہت زیادہ نہیں ملے تھے. اس وجہ سے بھی تعداد جو ہے وہ بعد میں کم ہے احادیث کی. اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن کریم کو جو لکھنے کا سلسلہ تھا اور حفاظت کا سلسلہ تھا وہ بھی حضرت عمر کی تحریک سے ہی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے, امیر المؤمنین تھے, تو حضرت نے یہ فرمایا صحابہ اکرام سے کہ تم لوگ مشورہ دو, میں چاہتا ہوں کہ حدیث کو بھی اس طرح مرتب کیا جائے, یعنی ساری احادیث جو ہے وہ جمع کی جائے. صحابہ کرام نے سب نے رائے دی کہ بالکل ہونا چاہیے اور خوش ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنے کا حکم نہیں دیا. اس کے بعد جو ہے ایک مہینے کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں مسلسل ایک مہینے تک استخارہ کرتا رہا اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ احادیث کو جو ہے وہ قرآن کریم کی طرح لکھ کے مرتب نہیں کرنا چاہیے. محدثین نے اس کی حکمت بیان کی, وجہ بیان کی کہ کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں منع کیا تھا. اس لیے منع کیا تھا کہ ایک تو ہوتی ہے محبت عقلی, ایک محبت ہوتی ہے طبعی. عقلی محبت یعنی اللہ سے ہونی چاہیے, عقلی محبت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت یہ عقلی محبت ہے, تقاضا ہے عقل کا کہ ان پر ایمان ہو, ان سے محبت ہو. اور ایک طبعی محبت ہوتی ہے, ماں باپ سے محبت. باپ چاہے نماز نہ پڑھتا ہو لیکن پھر بھی باپ سے محبت ہوتی ہے, یہ طبعی محبت ہے. اور اگر دین کی طرف بھی آپ دیکھیں تو دیکھیں استاد کی جو محبت ہوتی ہے وہ طبعی محبت ہے, یہ میرے استاد ہیں. اچھا اسی استاد کے جو استاد ہیں وہ تو ان کے بھی استاد ہیں, اب ان سے بھی محبت ہماری ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ جو استاد کے استاد ہیں ان سے جو محبت ہونی ہے وہ عقلی ہے, لیکن جو براہ راست جو استاد سے محبت ہے یہ طبعی محبت ہے, یہ میرے استاد ہیں, میرے سامنے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنے سے اس لیے منع کیا ہے کہ یہ تو زمانہ صحابہ اکرام کا تھا. تو صحابہ اکرام کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عقیدت اور محبت ہے وہ طبی محبت تھی, کہ اللہ کے رسول کو ہم نے سامنے سے دیکھا ہے, یہ طبی محبت ہے. لیکن جو تابعین اور تابع تابعین کا زمانہ ہے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہے, تو ان کی جو محبت ہے وہ خالص عقلی محبت ہے. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ تابعین کے زمانے سے احادیث مرتب ہونا شروع ہوا, احادیث کا مرتب ہونا شروع ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے منع فرما دیا کہ ایک مہینے تک استخارہ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ احادیث کو قرآن کی طرح مرتب کر کے جمع نہیں کرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ طبی محبت عقلی محبت پر غالب نہ آ جائے کہ تم لوگ جو ہے قرآن کو چھوڑ دو اور احادیث کا ہی چرچا کرو, یہ میں نہیں چاہتا. اور یہ جو آخری باب ہے اس میں سے جو ہے بالکل آخری جو آیت کا ٹکڑا ہے اس کے اوپر جو ہے بالکل اختصار کے ساتھ ایک بات کر کے ہی میں ختم کر دیتا ہوں کہ کنتم خیر امتن, کہ تم لوگ جو ہے بہترین امت ہو. تو یہ جو کانا کا لفظ ہے افعال ناقصہ ہے, تو کنتم جو اگر لفظ کا ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم تھے بہترین امت تھے, اگر ترجمہ لفظ کا کریں گے تو. تو اس میں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ کبھی جو ہے یہ کانا جیسے حدوث کے لیے ہوتا ہے, کبھی کبھی جو ہے اس کو تام بھی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ وکان اللہ علیمن حکیمہ, تو کیا اللہ تعالی تھے اب نہیں ہے؟ ہے, جیسے تھے ہے اور رہے گا. تو اسی طرح محدثین نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے لفظ استعمال فرمایا ہے کنتم خیر امتن, تھے تم, تھے کا کیا مطلب؟ تھے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں بھی تم خیر تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ خیر امت ہے, لوح محفوظ میں, اللہ کے نزدیک بھی, فرشتوں کے نزدیک بھی, اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کرام کے نزدیک بھی تم خیر امت ہو. اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک تم خیر امم ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس آیت کی تفسیر میں, وقت نہیں ہے, اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ یہ جو امت ہے یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے ان امت کے لیے, ان سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جو امتیں ہیں ساری امتوں پر گواہی دینے والی امت ہے. یہی وجہ ہے دلائل النبوہ کے اندر امام بیحقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اس امت کے بارے میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, سب نے اللہ سے درخواست دی, یا اللہ ایک امت ایسی ہے وہ امت ہمیں دے دیجئے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ امت تمہاری نہیں ہے, یہ امت میرے آخری جو نبی ہیں, تمام نبیوں کے نبی ہیں, تمام امتوں کے بھی نبی ہیں, وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ ان کی امت ہے. کنتم خیر امتن, تو تم خیر امت تھے, یعنی کہ اب ہو, بعد میں نہیں رہو گے, نہیں, قیامت تک تم خیر امت ہو اور لوح محفوظ میں بھی تم خیر امت تھے. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اس امت کو مانگا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں نازل ہوں گے, تشریف لائیں گے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر عمل کریں گے, اپنی نبی ہوں گے, اپنی نبوت پر عمل نہیں کریں گے. جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو دیکھا, اللہ سے درخواست کی, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ امت میرے آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ امت نہیں ملتی, کاش کہ میں, یا لیتنی کنت من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کاش کہ میں ہی ہو جاتا اس امت کا حصہ, یعنی فرد. امت مجھے تو نہیں ملے گی لیکن میں کم از کم اس امت کا حصہ ہو جاتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. اس میں بھی مفسرین نے حکمت بیان کی کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے بنی اسرائیل نے آرے سے پھاڑ دیا, یعنی شہید کر دیا. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا, بلکہ بنی اسرائیل نے ایک ہی دن میں 70 نبیوں کو قتل کیا. اس لیے کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے انبیاء کرام ہوتے تھے, تو اتنے انبیاء کرام کو بنی اسرائیل نے شہید کیا ہے, اللہ نے ان کی حفاظت نہیں کی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں آسمان پہ اٹھا لیا, اللہ نے کیوں بچا لیا؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ آخری زمانے میں آئیں گے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. اور دوسری وجہ حکمت یہ بیان کی ہے کہ یہ مسیح ابن مریم, یہ جو مسیح ہے, مسح یمسح, یہ مسیح صیغہ صفت ہے, علماء کرام سمجھتے ہیں یہ مسیح صیغہ صفت ہے. تو مسح یمسح مسیح اس میں فاعل کے معنی میں ہے, مبالغہ, ماسح کے معنی میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ٹچ کرتے تھے تو نابینا جو ہے وہ دیکھنے لگتا, بیمار ہوتا تو تندرست ہو جاتا, مردہ ہوتا تو زندہ ہو جاتا, نابینا ہوتا تو دیکھنے لگتا. تو یہ اللہ کی طرف سے باذن اللہ یہ معجزہ تھا ان کا. تو یہ مسح یمسح مسیح ماسح کے معنی میں ہے, اس میں فاعل. اور مسیح الدجال یہ مسح یمسح ممسوح کے معنی میں ہے, یہ اس میں فاعل کے معنی میں, وہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے. ممسوح بخاری کے اندر بہت ساری جگہوں میں, ایک جگہ میں نہیں کئی جگہوں میں ہے کہ اس کی جو دائیں آنکھ ہے, ایک آنکھ جو ہے وہ کائنابت انطافیہ, یعنی پاٹ دی گئی ہو, جیسے دیوار کے اندر کوئی ایک انگور ایسے رکھ دے تو کیسے لگے گا, تو ایسے اس کی جو دائیں آنکھ ہے وہ پاٹ دی گئی ہے, تو ممسوح کے معنی میں ہے. تو ایک مسیح ہدایت ہے اور ایک مسیح ضلالت ہے, ایک گمراہی کے مسیح اور ایک ہدایت کے مسیح. عقیدہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہود کا بھی ہے, عیسائیوں کا بھی ہے, مسلمانوں کا بھی ہے. یہود یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسیح آئیں گے, جو مسایا وہ کہتے ہیں, نصارہ بھی کہتے ہیں مسایا آئیں گے. تو یہود جو ہے وہ دجال کو وہ مسیح ہدایت سمجھتے ہیں. اس لیے آپ حضرت نے سنا ہوگا, حدیث کے اندر ہے کہ جب وہ دجال آئے گا تو سب سے پہلے یہ یہود جو ہے اس کے فالوور ہوں گے, وہ سمجھیں گے کہ یہی جو ہے مسیح ہدایت ہے. اسی طرح عیسائی جو ہے وہ بھی جو دجال ہے اس کو جو ہے وہ مسیح ہدایت سمجھیں گے. یہ مسلمان ہے جو مسیح ہدایت کو ہی مسیح سمجھیں گے, اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے, بلکہ وہ عرض کر دوں اختصار کے ساتھ, بالکل سمجھیے کہ مختصر خلاصہ ہے, حالات ایسے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فالوور تھے ان کے بائبل کے مطابق 16 تھے, 12 تھے, کتنے تھے, اور حکومت یہود کی تھی, سب کچھ ان کے کنٹرول میں تھا. یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے, لیکن شروع ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا. وہ کہتے تھے کہ یوسف النجار کا غلط تعلق تھا حضرت مریم کے ساتھ, اس کے نتیجے میں یہ حرام کی اولاد ہے, شروع ہی سے. جبکہ اتنے معجزات ظاہر ہوئے اس کے باوجود جو ہے یہود یہ سمجھتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دین کی طرف بلاؤ, خود بھی بنی اسرائیل کے تھے, تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ایک وقت ایسا آیا کہ یہود نے جو ہے ان کو قتل کرنے کا بالکل فیصلہ کر لیا, اور وقت ایسا تھا ان کا, وہ جیسے سبت ہو جاتا ہے سٹرڈے کو, और सूरज गुरूब होते ही, फ्राइडे को सूरज गुरूब होते ही जो है तारीख चेंज हो जाती है। तो उनको ये था कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले ही कत्ल करना है, सूली पे चढ़ाना है। हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम ने ऐलान किया मन अंसारी इलाल्लाह, तो वो जो थोड़े जो थे हवारी, उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करने वाले। बहरहाल तो फिर यहूद की तादाद इतनी ज्यादा थी कि हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम क्या करते, एक घर में जाके छुप गए। गर्मी बहुत ज्यादा थी तो वो नहा के अभी निकले ही थे इन्हें घर में, तीन आदमी दाखिल हुए हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम को पकड़ने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन तीन में से एक की मुशाबहत हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम की कर दी, वलाकिन शुभ भी लहुम, एक की मुशाबहत जो है हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम की हो गई। अब हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान पे उठा लिया है, और ये जो तीसरा आदमी था उसको ये दोनों पकड़ रहे थे कि भाई हम तीन लोग आए थे, मैं तो तुम्हारा साथी हूं, कि नहीं तू ईसा है, तू ही मसीह, मसीह तू ही है। अब ये पकड़ के ले गए, फैसला भी कर दिया, जो भी कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम को आसमान पे उठा लिया। कुर्ब कयामत में ये नाजिल होंगे, और इस तरफ जो है हजरत महदी रदी अल्लाह तआला अन्हु वो भी सफर करते करते जो है वो वहां पहुंचेंगे बैतुल मक़दिस में। असर का वक्त होगा, इकामत कही गई है। इतने में हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम का नुज़ूल होगा और उसमें मौजूद होंगे। हजरत महदी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहेंगे कि हजरत आप नमाज पढ़ाइए, कहते नहीं इकामत आपके लिए कही गई है तो आप पढ़ा दीजिए। असर की नमाज हो जाएगी, अभी सलाम फेरने के बाद ही जो है आवाज आएगी कि यह दज्जाल आ गया। हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम दरवाजे पे जाएंगे तो दज्जाल हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम को देख के ही मोम की तरह बिल्कुल पिघलना शुरू हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम अपनी तलवार से उसको जो है खत्म कर देंगे। तो मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि इसमें हिकमत यह है कि इतने बड़े बड़े अंबियाए किराम शहीद हो गए, अल्लाह ने उनकी हिफाजत नहीं की, हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम को आसमान पे उठा लिया। इसमें हिकमत यह है कि मसीह हिदायत और मसीह दलालत दोनों का एक साथ मुकाबला होगा, और जो मसीह हिदायत है वो मसीह दलालत को खत्म करने वाले होंगे। उसके बाद फिर 9 साल जो है वो हजरत महदी रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम की माईयत में होंगे। उसके बाद फिर हजरत महदी का इंतकाल हो जाएगा, हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम उसके बाद भी जिंदा होंगे, शादी करेंगे, औलाद होगी, और जो है फिर पूरी दुनिया जो है इंसाफ से भर जाएगा, ना इंसाफी खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम का इंतकाल होगा और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में उनकी कब्र होगी। ये बिल्कुल इख्तिसार के साथ चंद बातें मैंने अर्ज की है, मौजू बहुत लंबा था, 2:30 बज चुके हैं, तो इसलिए अल्लाह ताला हम सबको सही माने में दीन के लिए कबूल फरमाए, अपनी औलाद को हाफिज़ कुरान आलम दीन बनाने की तौफीक अता फरमाए, अपनी औलाद को दीन के दाई बनाने की तौफीक अता फरमाए, और जिन बच्चों ने हिफ्स किया है, जिन बच्चियों ने हिफ्स किया है, और जिन बच्चियों ने अभी मिशकात ख़त्म किया है, उनको भी अल्लाह ताला मरते दम तक दीन के ऊपर इस्तेकामत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिअददि कुल्ली शैइन मालूमिन लक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। इलैका रब्बी फहब्बिबना व फी अनफुसिना लक रब्बी फदल्लिलना व फी अय्युनिन नास फअज़िमना व मिन सय्यिल अखलाक फजन्निबना व अला सालिहिल अखलाक फक़व्विमना व अला सिरातिल मुस्तकीम फथब्बितना وعلى أعدائك وأعدائنا وأعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا أي الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما أي الله ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ آج کی جو مجلس تھی جو محفل تھی اس کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے درگزر فرما. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما, ان بچیوں کو قبول فرما, ان بچوں کو قبول فرما, اس مجلس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا میں جو بیمار ہے ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں دینی مدارس ہے, مراکز ہے, یا اللہ مساجد ہے, سب کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم ہے مسلمان, اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل ما تقبلنا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.